الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 19ویں پارے سے آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبید نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایام کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں اور یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اس مہینے سے کئی گراں قدر بزرگان دین کے وابستگیاں ہیں خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی 20 تاریخ کو حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائی جاتی ہے حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں صدی ہجری میں مسلمانان ہند اور بر صغیر کے مسلمانوں اور بر صغیر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ لاہور تشریف لائے, اور نہ صرف یہ کہ عام لوگوں کو آپ نے نفع پہنچایا بلکہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء, حتیٰ کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مشائخ نے آپ سے اقتصاد فیض کیا. بعض روایات کے مطابق 465 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا, اور اسی سفر کی 20 تاریخ کو آپ کی یاد منائی جاتی ہے. اسی سفر کے مہینے میں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی کی یاد بھی بڑی عقیدت اور احترام سے منائی جاتی ہے. اس امت پر جب بھی کوئی فتنہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی. اکبر بادشاہ ایک وسیع علاقے پر حکومت کرتا تھا, اس نے دین میں جب رخنہ پیدا کرنا شروع کر دیا, دینی اقدار کو پامال کیا جانے لگا, دین اکبری کا رواج ہوا, اور مسلمانوں کی اقدار کو جب پامال کیا جانے لگا تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکبر کے اس فتنے کا مقابلہ کیا, اور آپ نے اپنی جدوجہد سے, اپنی محنت سے, اپنے علم کی بنیاد پر, اپنے تقوی کی بنیاد پر آپ نے دین اکبری کو اور اس کے سارے معاملات کا رد کیا اور اسلام کو آپ نے پھیلایا. 1034 میں اسی سفر کے مہینے میں حضرت مجدد الف ثانی کا وصال ہوا. 28 سفر کو بطور خاص آپ کی یاد منائی جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہندوستان میں انگریز نے اپنا قبضہ کرنا چاہا اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ہندوستان پر قابض ہونے کی جب کوشش شروع کی, مسلمانوں پر مظالم ڈھائے, مسلمان لوگوں کو شہید کیا جانے لگا, تو اس موقع پر حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ حوصلہ دیا کہ آپ نے دہلی کی جامع مسجد میں تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا. حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس فتوی کی بنا پر آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلا, اور جب آپ کو عدالت میں پیش کیا گیا, جس جج کے پاس یہ مقدمہ تھا وہ جج جب حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رضی اللہ تعالی عنہ دہلی میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز تھے, اس جج نے آپ سے کچھ سیکھ لیا تھا, اس نے مروت کی وجہ سے اور علامہ فضل حق خیرآبادی کے کچھ چاہنے والوں نے آپ سے کہا کہ آپ عدالت میں یہ بیان دے دیں کہ وہ فتویٰ میں نے نہیں دیا, لیکن علامہ فضل حق خیرآبادی نے بھری عدالت میں یہ اعلان کیا کہ وہ فتویٰ میں نے ہی جاری کیا تھا اور آج بھی میں اسی رائے پر قائم ہوں. تو اسی مقدمے میں آپ کو سزا ہوئی, اور جزائر انڈمان میں دریائے شور کالے پانی کی آپ کو سزا ہوئی. جب آپ کے بیٹے نے مقدمہ کیا اور سارا مقدمہ لڑنے کے بعد جب آپ کی آزادی کا پروانہ لے کر وہ جزائر انڈمان پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ لوگ لے کر جا رہے ہیں. معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا. 12 سفر 1861 میں آپ کا وصال ہوا. اسی سفر میں آپ کی یاد بھی بطور خاص منائی جاتی ہے. اسی سفر کی 25 تاریخ کو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی منائی جاتی ہے. جب وہ سارے فتنے ختم ہو گئے اس کے بعد ہندوستان میں مسلمان بن کر لوگوں نے اسلام کے خلاف کوششیں شروع کر دیں تو ان کے سجدے باب کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت میدان میں آئے, اور 25 سفر کو 1340 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا. اس سفر میں آپ کی یاد بھی بطور خاص منائی جاتی ہے. اسی سفر کے مہینے میں عملیات کے تاجدار حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی اسی سفر کے مہینے میں بنائی جاتی ہے، اور اس مسجد کا یہ دستور رہا کہ ان بزرگان دین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کے کارناموں کو ان کے کارناموں سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے، اور ان بزرگان دین نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ الحمدللہ آج ہم اور آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ انہی بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکتیں ہیں۔ لہذا ان کا چرچا نہ کرنا، ان کے ایام میں ان کی یاد نہ منانا عزیزان محترم، یہ انصاف نہ ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم ان کی یاد منا کر اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، بلکہ ان کا تذکرہ کر کے اور ان کے تذکرے، ان کے واقعات، ان کے تقوی کو بیان کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو بھی استوار صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں کہ ان کے معاملات میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس میں ہمارا بھی اس اعتبار سے بھلا، بلکہ روایات میں آیا کہ اہل اللہ کا ذکر یہ معصیت کو دھو دیتا ہے۔ آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرتا رہے، ان کا ذکر کرنا اس بندے کے لیے اس کی معصیت کو مٹا دینے کے اعتبار سے وہ یا معصیت کو مٹا دینا ہے، تو کیا عجب کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا تذکرہ کریں اور ان کے تذکرے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اہل اللہ کا ذکر یہ معصیت کو دھو دیتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان بزرگان دین کے جو معاملات ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں، ان کو انشاءاللہ جتنا وقت ہے اس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بیان کریں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یہ کیا کام کرتے ہیں۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ جس طریقے سے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے مختلف علاقوں میں حکمران موجود ہیں، مختلف حکومتیں موجود ہیں، حکومتوں کے سربراہ ہیں، ان کے کارندے ہیں، ہر شخص کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک روحانی نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے، اور اس کے چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار اولیاء کاملین اس نظام کو چلاتے ہیں، اس نظام کو روحانی نظام کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ آج آپ نے دیکھا کہ اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اس بات کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مادی دور میں، اس زمانے میں جبکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اولیاء کرام نے کس طریقے سے بڑے بڑے کام سر انجام دے دیے، آنن فانن میں لوگوں کی تقدیریں بدل دیں اور اکیلے تنے تنہا اتنے سارے معاملات کر لیے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے تنے تنہا ہندوستان کو فتح کر لیا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، اور اس مادی دور میں ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسلام کا نام لے کر اسلام سے برگشتہ کرتے ہیں، اسلام کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کاملین کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، وہ قوت عطا کی ہے کہ جس کی بنا پر وہ یہ سارے معاملات انجام دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اسے نقل کیا، اور حدیث قدسی کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول بیان کریں، وہ احادیث کی اقسام میں حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب وہ میرا قرب حاصل کر دیتا ہے حتی احببتہ تو پھر میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہوں، فاذا احببتہ جب میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ میں اس بندے کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی سماعت اور بصارت بن جاتا ہوں، تو اس کے ترجمے سے ہرگز یہ مت سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن جاتا ہے، نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ میں اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا وہ بندہ ایسا مظہر ہو جاتا ہے، ایسا مظہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے ہر کام کرتا ہے۔ کان تو اسی کے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے سنتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کان تو ہمارے بھی ہیں لیکن ہم قریب کی آواز کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ قریب اور بعید دونوں کی آوازوں کو یکساں سن لیا کرتا ہے۔ آنکھیں تو ہماری بھی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے کی آنکھوں میں وہ بصارت آ جاتی ہے کہ ہم اور آپ تو صرف قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ قریب اور بعید دونوں کی چیزوں کو یکساں دیکھ لیا کرتا ہے۔ اور ہاتھ تو ہمارے بھی ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم قریب سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی وجہ سے اس کے نور کا ایسا مظہر بن جاتا ہے کہ ہم اور آپ تو قریب کی شے کو اٹھاتے ہیں، وہ قریب اور بعید دونوں کی اشیاء کو یکساں طور پر اٹھا لیا کرتا ہے۔ اس کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ ہم اور آپ کو یہیں سے ایک دو فٹ تک اپنا قدم لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا مظہر بن جاتا ہے تو قریب اور بعید دونوں اس کے لیے یکساں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ قوت حاصل کیسے کر لیتے ہیں؟ فرمایا گیا بالنوافل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد، سنن کو ادا کرنے کے بعد، سارے اعمال تمام فرائض کو پورا کرنے کے بعد پھر نوافل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں یہ ارشاد ہوا۔ اب آئیے عقلی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوت جس طریقے سے حدیث میں فرمایا گیا اس طریقے سے بندے میں آ جاتی ہے۔ ہم ایک دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں، آپ دیکھیے کہ لوہا اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور یہ گرم نہیں ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اسی لوہے کو اگر آپ کسی آگ میں رکھ دیں، کسی آگ کی بھٹی میں رکھ دیں، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی کالا لوہا اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے اور وہی ٹھنڈا لوہا وہ گرم ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس آگ نے، جب اس آگ کی صحبت میں اس آگ نے اس لوہے کو رکھا گیا، اس آگ نے یہ کام دکھایا کہ اپنی گرمی، اپنا رنگ اس لوہے کو ادا کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ تل کو لے لیں اور تل لینے کے بعد تلوں کو پھولوں کی آغوش میں رکھ دیں، کچھ دن کے بعد جب آپ تل نکالیں گے تو ان تلوں میں آپ کو پھولوں کی خوشبو محسوس ہوگی، ان تلوں میں آپ کو پھول کی تاثیر نظر آئے گی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک پھول کو تل کے ساتھ رکھا، تل کو پھولوں میں رکھ دیا، تو اس تل میں یہ طاقت آ گئی کہ اس نے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر لے لیا، لوہے کو آگ میں رکھا، اس لوہے میں یہ قدرت آ گئی کہ اس نے آگ کی گرمی کو اپنے اندر لے لیا۔ بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اور عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں جب گرم ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کر لیتے ہیں۔ جب ایک تل میں، ایک لوہے میں لینے کی ایسی طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندوں، ان کا مقام تو بہت بلند اور بالا ہے۔ اور جب آگ میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی گرمی کسی اور کو پہنچا دے، اپنا رنگ کسی اور کو عطا کر دے، پھولوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی خوشبو کسی اور کو عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو تمام اشیاء کا خالق اور مالک ہے، اس کی قوت کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ تو وہ اپنے بندوں کو اپنے نور کا مظہر بنا کر یہ قوتیں عطا کر دیتا ہے, اور جب وہ قوتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں پھر وہ روحانی طور پر ایسے معاملات انجام دیتے ہیں کہ عام آدمی جب عقل کی کسوٹی پر انہیں پرکھتا ہے تو وہ انکار کر بیٹھتا ہے. ہاں, دین کو اگر بنیاد بنائے وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا, اور یہ گمراہ کرنے والے یہ عقل کو بنیاد بنا کر اور منطقی انجام کو گویا سامنے لا کر اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں وہ قدرت آ جاتی ہے تو پھر کس طریقے سے ان کے کام ہوتے ہیں. اذا لقوا الخفا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کا ایک واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی پہاڑی میں ایک بھیانک اور نہایت وسیع قسم کی ایک آگ نمودار ہوئی. لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ حضور, فلاں پہاڑ میں اتنی بڑی آگ نمودار ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جاؤ پانی لے کر کے چلے جاؤ اور اس آگ پر سب مل کر کے پانی ڈالو, کوئی فائر بریگیڈ کا محکمہ نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جوش اقدس سے چادر اتار کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی کو عطا کی اور فرمایا کہ جاؤ اس آگ کے قریب جا کر اور میری یہ چادر اسے دکھا دینا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ چادر لے کر جب آگ کے سامنے دکھائی, آنن فانن میں وہ آگ پہاڑوں میں غائب ہو گئی. عزیزان محترم, بتائیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کون سا ایسا آلہ لے کر کے گئے تھے جو آگ کو بجھا دے؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ وہ روحانی قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے, اور یہ وہی نور ہے جو حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ, میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, وبصرہ الذی یبصر بہ, میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. یہ وہی نور ہے. آئیے ایک اور واقعہ جسے محدثین کے احوال پر مبنی ایک کتاب تہذیب التہذیب کے مصنف نے نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ مشہور تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ, یمن میں آپ رہائش اختیار کیے ہوئے تھے, اور یمن میں ایک قذاب اسود بن قیس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور دعویٰ کرنے کے بعد حضرت ابو مسلم خولانی پر یہ اصرار کیا کہ وہ ان کے اس کے دعوے کو قبول کر لیں. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حقارت سے اس کے اس دعوے کو ٹھکرا دیا. اس کو غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے. چنانچہ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی. جب اس کے شعلے بلند ہونے لگے, حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ نونی نے بہجت الاسرار میں سے نقل کیا. کہتے ہیں کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ وضو فرما رہے تھے. وضو فرمانے کے بعد آپ نے اپنی وہ گیلی کھڑاؤں ہوا میں یکے بعد دیگرے دونوں ہوا میں اچھالی, اور ہوا میں اچھلنے کے بعد وہ کھڑاؤں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. کہتے ہیں کہ ٹھیک 23 دن کے بعد ایک قافلہ آیا, اور ان قافلے والوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دو کھڑاؤں پیش کی اور کچھ نظر بھی کی, اور اہل بغداد کو بتایا کہ ہم لوگ جب اپنا قافلہ لے کر اور فلاں جنگل سے گزر رہے تھے, تو ہم نے جب جنگل سے ہم روانہ ہوئے گزرے تو ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا, اور حملہ کرنے کے بعد ہمارے کچھ لوگوں کو مارا, اور قریب تھا کہ سارا ہمارا سامان لے کر وہ فرار ہو جاتے. ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فریاد کی, اور اس نے یا شیخ عبد القادر ہمارا یہ کہنا تھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا تھا. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خطرناک آواز آئی. ہر شخص اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور حیران رہ گئے کہ یہ کیسی آواز ہے. کچھ ہی دیر کے بعد ہوا میں ایک کھڑاؤں اڑتی ہوئی آئی اور اس ڈاکوؤں کے سردار کے سر پر ایسی لگی وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا. ایک دوسری کھڑاؤں آئی ایک اور شخص کے سر پر لگی وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. لوگوں نے جب دیکھا ڈاکوؤں نے اپنے سردار کا انجام دیکھا سارا سامان چھوڑ کر وہیں سے بھاگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اطمینان کے ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کھڑاؤں کی بدولت و اطمینان ہم اپنا قافلہ لے کر یہاں تک پہنچے. عزیزان محترم بتائیے آج کے اس مادی دور پر عقل کو بنیاد بنا کر جب لوگ فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں بتائیے اس دور میں جب میلوں دور ان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والوں نے جب اپنے شیخ کو آواز دی وہ آواز کیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی. نہ صرف یہ کہ ان کی آواز کو سنا بلکہ ان کی مدد بھی فرمائی. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جو بظاہر لوگوں کی عقلوں میں نہیں آتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ایک واقعہ بڑا مشہور کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے بغداد شریف میں کسی کو نظر نہیں آئے. لوگ آپ کی تلاش میں رہے کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے. کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس واقعے کو بھی بہجت الاسرار میں بیان کیا گیا کہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد لوگ آپ کی تلاش میں نکلے اور سمندر کے قریب سے جب گزر رہے تھے کیا دیکھ رہے ہیں کہ دور پانی پر سرکار غوث اعظم چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پانی پر کوئی شخص چل سکتا ہے لیکن یہ وہی نور ہے جو حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ پیر ان کے ہم بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ ایک روحانی نظام ہو اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً محرومی کا شکار ہوتے ہیں. اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ اس نظام کو کوئی انکار اس کا کر نہیں سکتا. قرآن مجید قرآن حمید کی جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا اس کا اشارہ بھی اسی جانب ہے. انشاءاللہ وقت ہوا تو اسے عرض کریں گے. پہلے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندوں کو جو قوت عطا فرمائی وہ اپنی ذات سے تو نفع پہنچاتے ہیں بلکہ ان سے منسوب ہونے والی چیزیں بھی لوگوں کو اتنا نفع پہنچاتی ہیں کہ آدمی کے تصور سے باہر. علماء فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کی کتابیں ائمہ کرام کی کتابوں کا مطالعہ اگر کوئی کرے تو یہ بڑے بڑے علماء یہ ائمہ کرام اپنی اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ خود اپنی ذات سے نفع پہنچائیں بلکہ ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی ان شیوخ کو اپنی جانب متوجہ کرا لیتا ہے. امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ 900 سے زائد کتابوں کے مصنف. آپ کی ایک کتاب کسی بغض رکھنے والے نے آپ کی کتاب کو پھاڑ دیا. راوی کہتے ہیں کہ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے خواب میں آ کر آپ نے اس سے فرمایا کہ او شخص تو نے میری کتاب کو پھاڑا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائے. لہذا کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص کسی جنگل میں جا رہا تھا کہ کسی شیر کا وہ گویا شکار ہو گیا اور شیر نے اسی طریقے سے اس کو چیر پھاڑ دیا جیسے کہ اس نے امام محمد کی کتاب کو پھاڑا تھا. امام نووی شارع مسلم بہت بڑے امام گزرے ہیں. دمشق کے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے نبا اس کے آپ رہنے والے تھے. امام نووی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں ایک امام کا واقعہ نقل کیا. ایک بہت بڑے امام کی کتاب ایک شخص پڑھ رہا تھا اور لیٹے ہوئے پڑھتے پڑھتے وہ کتاب اس نے اپنے سینے پہ رکھی اور اس کی آنکھ لگ گئی اور انسان تھا نیند کی حالت میں اس پر غسل فرض ہو گیا اس پر غسل واجب ہو گیا. تو اس شیخ نے آنے کے بعد اس شخص کو گنگوٹھے سے پکڑ کے جھنجوڑا اور کہا کہ اٹھ میری کتاب سینے پہ رکھا ہے اور ناپاکی کی حالت میں ہے. تو شیخ نے اس کو اٹھا دیا. تو آپ نے دیکھا کہ شیوخ ان کو بلایا جائے وہ تو الگ بات ہے ان سے فریاد کی جائے وہ تو یقیناً سنیں گے لیکن ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی آدمی کو ان کی طرف متوجہ ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اس ماضی دور میں ایک بہت مشہور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کا نام بہت مشہور ہے، ایک بہت بڑا بیوروکریٹ گزرا ہے، قدرت اللہ شہاب نے اپنا سفر نامہ شہاب نامے سے، شہاب نامہ کے نام سے شائع کیا اور دیگر رسالوں میں مضامین چھپے. اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں جھنگ کا ڈی سی تھا، ڈپٹی کمشنر تھا، ایک رات میں اپنے گھر میں لیٹا حضرت داتا گنجبخش رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اس مقام پر جب پہنچا کہ حضرت داتا گنجبخش رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک روحانی نظام بنایا ہے، ایک باطنی نظام بنایا ہے، اور اس باطنی نظام کو چلانے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں صاحب خدمت کہا جاتا ہے، وہ نیک بندے ہر دور میں ہوتے ہیں. قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں نے اس عبارت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کتاب رکھ دی اور سوچنے لگ گیا کہ میں نے تو آج تک کسی صاحب خدمت شخص کو نہیں دیکھا. یہ سوچ سوار تھی کہ مجھے نیند آ گئی، اور نیند میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کسی کشتی پر سوار ہوں اور چلا جا رہا ہوں. کچھ دیر کے بعد ایک ایسی لہر آئی کہ جس نے میری کشتی کو الٹ دیا، اور میں قریب تھا کہ ڈوب جاتا، میں ہاتھ پیر مار رہا تھا. ایسے میں میں نے دیکھا کہ کسی بزرگ کا ہاتھ اس نے مجھے بازو سے اٹھایا اور ساحل پر ڈال دیا. جب میری آنکھ کھلی میں اور پریشان کہ یہ کیا معاملہ تھا. غرض یہ کہ اگلے دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ڈاک دیکھ رہا تھا، ایک خط مجھے ملا، بڑا عجیب و غریب خط، اور اس خط میں یہ درج تھا کہ اے قدرت اللہ شہاب، کل تو نے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب میں جو یہ پڑھا اور تو اس تردد میں تھا کہ یہ لوگ ہوتے ہیں یا نہیں، تو جان لے کہ داتا صاحب نے بالکل سچ لکھا ہے. یہ ایک باطنی نظام ہے جس لوگوں کو، جس نظام کو چلاتا ہے، اور میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں. اور جس جھنگ میں تم ڈپٹی کمشنر ہو اور جس جھنگ کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، اسی باطنی نظام میں اس علاقے کا ذمہ دار میں بھی ہوں. اور اس سے فرمایا کہ میں اس علاقے میں ہوں اور ایک بار تمہارے پاس آ چکا ہوں، لیکن تم نے مجھے نہیں پہچانا، اور آئندہ چند دنوں میں میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا. کہا کہ میں تجسس کا شکار پورے ہفتے میں دفتر کے دروازے پر نظریں ٹکائے دیکھتا رہا کہ وہ شخص مجھ سے مل لے، لیکن ایک ہفتے تک وہ تشریف نہیں لائے. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ مجھے ویسا ہی خط ملا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ اے قدرت اللہ شہاب، میں تیرے دفتر آیا لیکن تو نے مجھے پہچانا نہیں، اور سن، ایک ذمہ داری ہم تمہیں دیتے ہیں کہ یہاں سے 15 میل کے فاصلے پر ایک موضع ہے احمد پور سیال، اس موضے میں ایک نوجوان لڑکی کی شادی ایک 80 سال کے بوڑھے سے انجام پانے والی ہے، اور فلاں دن اتنے بجے اس کا نکاح ہونے والا ہے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس شادی کو رکواؤ اور دیکھو کہ اس لڑکی نے یہ طے کیا کہ رخصتی کے دن وہ اپنے دوپٹے میں ایک زہر کی پڑیا اس نے لپیٹی ہے، اور اس پڑیا کو وہ کھا کر خودکشی کر لے گی. ہم تمہاری یہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ تم اس شادی کو رکواؤ، اس لڑکی کو خودکشی سے بچاؤ. قدرت اللہ شہاب نے لکھا کہ میں اپنی ساری فوج کے ساتھ زنانہ پولیس کو بھی ساتھ لیا، اور لینے کے بعد ٹھیک اس وقت پر جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ واقعی شادی کا سما ہے. میں نے فوراً زنانہ پولیس کو اندر بھیجا، اور جب دلہن کے دوپٹے میں دیکھا گیا تو وہاں زہر کی پڑیا نظر آئی. آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے، صرف ہم اور آپ علماء کی روایات بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں بزرگ نے کہا، معلوم نہیں اتنے عرصے پرانی بات ہے. لیکن جو لوگ آج اس دنیا کے ان بیوروکریٹ کے گویا ماننے والے ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں. قدرت اللہ شہاب کا نام ان بیوروکریٹ میں بڑا معتبر نام ہے. اسے دیکھ لے کہ حضور داتا گنجبخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب نے کیا کارنامہ انجام دیا. اور بارہا ہم نے سنا کہ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے اولیاء نے حضور داتا گنجبخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کو شیخ کامل کی تلاش ہو، وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اس کی برکت سے اسے شیخ کامل مل جائے گا. اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ کسی کو شیخ کامل کی تلاش ہو، وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے وہی اسے کفایت کر جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے ایک روحانی نظام کو چلانے والے ہیں, یہ نظام انہی کی وجہ سے چل رہا ہے, اور اس نظام کا انکار کرنا کہ یہ کوئی نظام نہیں, یہ اپنے آپ کو گویا گمراہ کرنا ہے اور محرومی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہ فرقوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر دوبارہ اسی کو عنوان بنا کر اور باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ.